السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھارت سے مزید مذاکرات کے امکان کو یکسر اور مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سے مذاکرات کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت سمیت دیگر ممالک کو بھی داعش کے خلاف جنگ لڑنا ہوگی. اور امریکی فوج نے بتایا ہے کہ افغانستان میں بدھ کے روز ایک کارروائی کے دوران 2 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. روہنگیا مہاجرین کو میانمار واپس بھیجنے کی کوشش جمعرات کے روز اس وقت ناکام ہو گئی جب بنگلہ دیش کی طرف سے مہیا کیے جانے والے 10 ٹرکوں اور 5 بسوں پر سوار ہونے کے لیے ایک شخص بھی وہاں نہیں پہنچا. ایک عشرے سے زائد وقفے کے بعد آئندہ ہفتے امریکہ کی فوج اپنی پہلی لڑاکا کمان کا افتتاح کر رہی ہے. امریکہ کے حالیہ کروز میزائل تجربے کے رد عمل میں روس اور چین نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے اس معاملے پر اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ترکی نے ان شامیوں کے لیے استنبول سے نکل جانے کی ڈیڈ لائن میں 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے جو لڑائی کے نتیجے میں مہاجر بننے کے بعد استنبول میں مقیم ہیں. اور ایک امریکی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں نے منگل کی شام کو ایک امریکی ڈرون مار گرایا ہے. اور روس نے انسانی خد و خال اور مشابہت رکھنے والا روبوٹ خلا میں بھیج دیا ہے. یہ تین شہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھارت سے مزید مذاکرات کے امکان کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سے مذاکرات کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. بدھ کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقت ہیں اور اس وقت دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ خطے کا ماحول کشیدہ ہے اور ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس صورتحال میں پیدا ہونے والے خدشات سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. عمران خان کے بقول خطے کی صورتحال سے سب کو باخبر رہنا چاہیے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ بھارت کی حکومت نے 80 لاکھ کشمیریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. عمران خان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نسل کشی کا خدشہ بھی ظاہر کیا اور اقوام متحدہ سے وادی میں امن فوج اور مبصرین بھیجنے کا مطالبہ کیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت سمیت دیگر ممالک کو بھی داعش کے خلاف جنگ لڑنا ہوگی. وائٹ ہاؤس میں بدھ کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے عراق میں داعش کے دوبارہ ابھرنے کے سوال پر کہا کہ امریکی فورسز نے داعش کا 100% خاتمہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 7,000 میل دور ہونے کے باوجود امریکہ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہا ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے داعش کو ختم کیا لیکن ابھی باقی ملکوں کو یہ لڑائی لڑنا ہے. امریکی فوج نے بتایا ہے کہ افغانستان میں بدھ کے روز ایک کارروائی کے دوران 2 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. امریکی اہلکاروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہلاکتیں لڑائی کی صورتحال کے دوران ہوئیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ لڑائی کس کے خلاف ہو رہی تھی. افغانستان میں ریزولوٹ سپورٹ مشن کے ایک اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تفتیش کا عمل جاری ہے. روہنگیا مہاجرین کو میانمار واپس بھیجنے کی کوشش جمعرات کے روز اس وقت ناکام ہو گئی جب بنگلہ دیش کی طرف سے مہیا کیے جانے والے 10 ٹرکوں اور 5 بسوں پر سوار ہونے کے لیے ایک شخص بھی وہاں نہیں پہنچا. 7,40,000 مسلمان اقلیتی ارکان جو سن 2017 میں میانمار کی فوج کے ظلم و ستم سے بھاگ کر یہاں پناہ گزین ہوئے تھے واپسی سے انکار کر رہے ہیں اور اپنی حفاظت کی ضمانت اور یہ وعدہ چاہتے ہیں کہ انہیں میانمار میں کم از کم شہریت دی جائے. روہنگیا کے لیڈر نوسیما نے کہا کہ میانمار حکومت نے ہماری آبرو ریزی کی اور ہمیں ہلاک کیا, اس لیے ہم سیکیورٹی چاہتے ہیں اور بغیر سیکیورٹی کے ہم کبھی لوٹ کر نہیں جائیں گے. ایک عشرے سے زائد وقفے کے بعد آئندہ ہفتے امریکہ کی فوج اپنی پہلی لڑاکا کمان کا افتتاح کر رہی ہے. نائب صدر مائک پینس اور پینٹاگون کے اہلکاروں نے منگل کے روز نیشنل اسپیس کونسل کو بتایا کہ یو ایس اسپیس کمان 29 اگست سے کام کرنا شروع کر دے گی. سال سن 2009 جب امریکی سائبر کمان کا قیام عمل میں آیا تھا، امریکی فوج نے کوئی مزید کمان تشکیل نہیں دی ہے۔ محکمہ دفاع کے پاس اس وقت 10 لڑاکا کمانیں موجود ہیں، جس کا ذمہ جغرافیائی حدود یا کسی خاص مشن پر محیط فوجی آپریشنز سر انجام دینا ہے۔ امریکی سینٹ نے کمان کے پہلے سربراہ کے طور پر ایئر فورس جنرل جان ریمنڈ کی نامزدگی کی توثیق کر دی ہے۔ امریکہ کے حالیہ کروز میزائل تجربے کے رد عمل میں روس اور چین نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے اس معاملے پر اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے پیر کو کہا تھا کہ اس نے 500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے والے کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ تجربہ امریکہ کے انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز آئی این ایف کے معاہدے سے باہر نکلنے کے بعد کیا گیا پہلا تجربہ ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ماسکو اور بیجنگ نے ایجنڈا آئٹم بین الاقوامی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کے تحت معاملے پر غور کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی ہے۔ ترکی نے ان شامیوں کے لیے استنبول سے نکل جانے کی ڈیڈ لائن میں ایک ماہ کی توسیع کر دی ہے، جو لڑائی کے نتیجے میں مہاجر بننے کے بعد استنبول میں مقیم ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ وہ دیگر صوبوں، خاص طور پر جنوب کی جانب واپس چلے جائیں۔ جنوب وہ علاقہ ہے جہاں سیاسی پناہ کے لیے ان کی پہلی بار رجسٹریشن کی گئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق رہائشی کارڈوں کے بغیر 5 لاکھ سے زائد شامی اس وقت ترکی کے سب سے بڑے شہر میں مقیم ہیں۔ انہیں کسی دوسرے مقام کی جانب منتقل کیا جا سکتا ہے یا پھر لڑائی میں الجھے وطن واپس بھیجنے کا خدشہ لاحق ہے۔ اکتوبر 30 کی نئی ڈیڈ لائن کے باوجود مہاجرین اور انسانی حقوق کے گروپوں کو یہ خدشہ ہے کہ انہیں حراست میں لیا جا سکتا ہے اور وطن واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ استنبول میں رہنے کی اجازت نہ ہونے والے شامی 20 اگست تک دیگر صوبوں کی طرف واپس جا سکتے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں نے منگل کی شام کو ایک امریکی ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ عہدیدار نے، جس نے اپنا نام پوشیدہ رکھنے کی درخواست کی، بتایا ہے کہ اگرچہ ڈرون گرانے والے حوثی تھے لیکن انہیں یہ صلاحیت ایران نے دی تھی۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ڈرون گرانے کے لیے زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل استعمال کیا گیا۔ ڈرون گرانے کا تازہ ترین واقعہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مشرق وسطی کے لیے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینیتھ فرینک میکنزی تجارتی بحری راستوں کے تحفظ کے لیے ایک اتحادی فورس بنانے کے لیے علاقے میں موجود ہیں۔ بحرین، آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ سمندری راستوں کے تحفظ کے لیے قائم کی جانے والی فورس میں شامل ہو چکے ہیں۔ روس نے انسانی خد و خال اور مشابہت رکھنے والا روبوٹ خلا میں بھیجا ہے۔ روبوٹ ایک ایسے راکٹ کے ذریعے بھیجا گیا ہے جس میں کوئی انسان سوار نہیں ہے۔ روبوٹ 10 روز تک بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر موجود رہے گا۔ روبوٹ سے خلا بازوں کو تحقیق میں مدد ملے گی۔ اس روبوٹ کو فیڈور کا نام دیا گیا ہے، جو فائنل ایکسپیریمنٹ ڈیمانسٹریشن آبجیکٹ ریسرچ کے الفاظ کا مخفف ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب روس نے انسان نما روبوٹ خلا میں روانہ کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت سمیت دیگر ممالک کو بھی داعش کے خلاف جنگ لڑنا ہوگی۔ یہ خبر ہم نے آپ کو دی تھی، اب اس کی تفصیلی رپورٹ جانتے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل کی اس رپورٹ میں۔
وائٹ ہاؤس میں بدھ کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے عراق میں داعش کے دوبارہ ابھرنے کے سوال پر کہا کہ امریکی فورسز نے داعش کا 100% خاتمہ کر دیا ہے، لیکن ان کے بقول اب باقی ملکوں کو یہ لڑائی لڑنا ہے۔ امریکہ مزید 19 سال افغان جنگ لڑنے میں صرف نہیں کرنا چاہتا۔ کسی خاص موقع پر ان تمام ممالک بشمول روس، ایران، ترکی، عراق، افغانستان، پاکستان اور بھارت کو اپنی جنگیں خود لڑنا ہوں گی۔ 7,000 میل دور ہونے کے باوجود امریکہ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہا ہے، لیکن بھارت اور پاکستان قریب ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر رہے۔ دوسری جنب پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے صدر ٹرمپ کے بیان پر کہا کہ وہ امریکی صدر کے بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ جمعرات کو ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا،
داعش پہ میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی داعش کی آرگنائز پریزنس نہیں ہے اور ہم بڑے کنسرنڈ ہیں داعش کے رائز میں اپنے ہمسائے کے پاس۔ جی،
صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں افغانستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ان میں سے بعض واقعات کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے۔ اس تناظر میں تجزیہ کاروں کے بقول افغانستان میں بڑھتے ہوئے حملے خطے کے لیے بھی باعث تشویش ہیں۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروپ خطے کے دیگر ملکوں بشمول پاکستان، چین، ایران اور روس کے لیے بھی خطرہ ہیں، جسے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔
کیونکہ یہ ایک مشترکہ مقصد ہے سب کا، سارے داعش کے خلاف ہیں، سارے داعش کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، تو اس طرح کا اتحاد تعاون ممکن تو ہے لیکن اس کی کوئی شکل ابھی تک سامنے نہیں آئی۔
امریکی صدر نے صحافیوں کو یہ بھی بتایا کہ اس وقت داعش کے کئی ہزار جنگجو امریکہ کی قید میں ہیں۔ ان کے بقول اگر یورپ داعش کے شدت پسندوں کو قیدی بنا کر نہیں رکھے گا تو وہ انہیں آزاد کر کے انہی ملکوں میں واپس بھیج دیں گے جہاں سے وہ آئے تھے، جن میں ان کے بقول فرانس اور جرمنی بھی شامل ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت نے ماضی میں ان کی امن کوششوں کو محض اطمینان کے طور پر لیا، لہذا وہ اب ہمسایہ ملک سے مزید مذاکرات نہیں کریں گے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی ایک رپورٹ۔
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت سے مزید بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بات چیت کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن بدقسمتی سے اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ امن اور مذاکرات کے لیے میری تمام کاوشوں کو انہوں نے محض اطمینان کے طور پر لیا۔ خیال رہے کہ جنوبی ایشیا کے دو جوہری ہمسایہ ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی 5 اگست کو بھارت کی جانب سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے پائی جاتی ہے، اور دونوں ملک کشمیر کی متنازعہ سرحد پر ایک دوسرے کے علاقے میں فائرنگ اور گولہ باری کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقت ہیں اور دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ کشیدگی اور بڑھے گی اور دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان یہ تناؤ دنیا کے لیے بھی باعث فکر ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے دورہ امریکہ کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو انتہائی تباہ کن صورتحال کے خدشے سے آگاہ کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے متعدد بار دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم سے بات کر چکے ہیں، اور انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ پیرس میں ہونے والے G7 سمٹ کے موقع پر نریندر مودی سے کشمیر کے مسئلے پر بات کریں گے۔ صدر ٹرمپ کشمیر کے معاملے پر 1 سے زائد بار ثالثی کی پیشکش بھی کر چکے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے جمعرات کے روز معمول کی بریفنگ میں کہا کہ صدر ٹرمپ کے متواتر رابطے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جموں کشمیر کے تنازع کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں۔
President Trump's consistent engagement is a manifestation of his interest in the resolution of the Jammu and Kashmir dispute.
تجزیہ کار وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ کوئی تیسری طاقت پاکستان اور بھارت کو بات چیت پر آمادہ تو کر سکتی ہے، تاہم تصفیہ طلب معاملات کا حل پاکستان اور بھارت کو ہی نکالنا ہے۔
انیشیٹ کر سکتا ہے معاملات کو کسی ڈیفائننگ موڈ پہ لانا، تو بنیادی طور پہ ان دو افریقین ہی کا معاملہ ہے.
اپنے انٹرویو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نئی دہلی حکومت جرمنی کے نازیوں جیسی ہے جس کے باعث 80 لاکھ کشمیریوں کی جانیں خطرے میں ہیں. مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر ظلم کے شکار افراد کے عالمی دن کے موقع پر ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم دنیا کی توجہ ظلم اور بربریت کا شکار لاکھوں کشمیریوں کی طرف دلانا چاہتے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ دنیا بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں متوقع نسل کشی کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حیثیت میں تبدیلی کے بعد مظفر آباد کے کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ ایل او سی پر تناؤ کی صورت حال نے ان کے کاروبار کو بری طرح متاثر کیا ہے. وائس آف امریکہ کی نمائندہ گیتی آرا مظفر آباد کی مدینہ مارکیٹ کے کچھ دکانداروں کے پاس موجود تھیں اور ان سے بات کی.
ہم اس وقت مظفر آباد کی مین مارکیٹ مدینہ مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں سے بات چیت کریں جو ٹریڈرز ہیں جو کام کر رہے ہیں کہ ایل او سی پہ جو کشیدگی ہے اور جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر ہے وہاں پہ اس کی آئینی حیثیت جو چینج ہوئی ہے اس کے بعد سے صورتحال ہے تو اس کا کیا یہاں پہ کاروباری لوگوں پر کیا اثر ہے اور وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں.
یہاں تو کاروبار پہ بہت برا اثر پڑا ہے. کاروبار دوسرے لفظوں میں ختم ہو چکا ہے. جب تک مقبوضہ کشمیر کے حالات بہتر نہیں ہوں گے یہاں کاروباری حالات کاروباری سرگرمیاں جو ہے نا وہ اس میں واپس نہیں آئیں گی. سیاح جو ہیں وہ یہاں سے لوٹ گئے ہیں چونکہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہمارے رشتے داریاں ہیں ہمارے جو ہے نا سمجھو رشتے دار ہیں وہاں ہم ایک ہی چیز ہیں. اس طرف جب ٹینشن ہوتی ہے تو یہاں خود بخود ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے.
ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت یہاں پہ جن ایک اور صاحب موجود ہیں قریشی صاحب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس تمام صورتحال کا کیونکہ یہ سیزن سمجھا جاتا ہے گرمی کا تو اس حوالے سے یہ ساری سچویشن کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں اور اس کا کیا اثر پڑا ہے ان کے تمام کاروبار پہ.
باہر سے جو آنے والے لوگوں کو خوف ہے کہ وہاں جائیں تو پتہ کیا ہو جائے گا اس لیے کاروبار پہ تو خاصا اثر پڑ چکا ہے. کاروبار بہت ماند ہو چکے ہیں. جو سرگرمیاں کاروباری ہوتی ہیں وہ سیاح آپ کے نہیں آ رہے یہاں تو خود مقامی لوگ بارڈر پر ٹینشن کی وجہ سے گھروں سے کم نکلتے ہیں خرید و فروخت بہت کم کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کاروبار تو بہت متاثر ہو رہے ہیں اس وقت.
میرا نام زاہد ملک ہے اور میں یہاں مدینہ مارکیٹ میں پچھلے 3 سال سے بزنس کر رہا ہوں لیکن آج کل جو ایل او سی پہ حالات خراب ہیں اس کی وجہ سے بزنس میں کافی ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی زیادہ کسٹمرس تھے وہ موسٹلی ایل او سی کے ارد گرد کے علاقے تھے ان سے لوگ آ رہے تھے لیکن ایل او سی پہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں تک محصور رہ گئے جس وجہ سے ہمارے بزنس میں کافی ڈیفیسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے.
اس وقت جیسے کہ آپ نے سنا بھی ہے لوگوں کی زیادہ پریشانی یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو تاکہ جو کاروبار زندگی ہے وہ معمول کی طرف لوٹ سکے.
گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ.
اسلام آباد اور پشاور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں کے انکار کے باوجود ملک کے مختلف علاقوں میں شدت پسندی میں ملوث تنظیم داعش سے منسلک عسکریت پسندوں کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں. پشاور پولیس کے عہدیداروں نے داعش سے منسلک ایک شخص کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے جس سے اب مزید تحقیق کی جا رہی ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پشاور میں پولیس نے داعش سے تعلق رکھنے کے الزام میں ایک مشتبہ شخص کو اس تنظیم کے لیے پرچار کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. پولیس حکام نے گرفتار ملزم کی شناخت مقرب شاہ ساکن کبابیان ورسک روڈ کے نام سے کیا ہے. پولیس عہدیداروں نے مقرب شاہ کی گرفتاری کی تصدیق کرتی ہوئی کہا کہ مقامی عدالت سے قبل از گرفتاری ضمانت منسوخ ہونے کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب ان سے تحقیقات کی جا رہی ہے. حکام کے مطابق مقرب شاہ پشاور کے ایک مقامی مدرسے سے بھی منسلک تھا. تجزیہ کار ڈاکٹر خادم حسین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں داعش سے منسلک شخص کی گرفتاری کے بارے میں کہا.
داعش کا جو بیانیہ تھا یہ تو 2016 اور 2015 سے یہاں پہ مختلف دیواروں پہ چوکنگ بھی کی گئی تھی مختلف علاقوں میں بلوچستان میں بھی سینکڑوں لوگوں کو یہاں وہاں سے بھرتی کیا گیا تھا. تو ایک تو وہاں شام اور عراق میں شکست کھانے کے بعد داعش کے شکست کھانے کے بعد ایک تو وہ تتر بتر ہو گئے. دوسرے یہ کہ جب تحریک طالبان پاکستان جو دراصل ایک مجموعہ تھا مختلف تنظیموں کا جب ان کی جب چھوٹ گیا تو انہوں نے ایک آسان پلیٹ فارم اپنے لیے منتخب کیا یا وہ پلیٹ فارم سے وہ کام کر سکتے تھے پرتشدد پسندی کے حوالے.
ڈاکٹر خادم حسین نے کہا کہ داعش کے ذریعے بعض حلقوں کی کوشش ہوگی کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد بھی افغانستان میں جنگ جاری رہے.
جو افغانستان میں طالبان کے ساتھ مذاکرات عمل شروع ہے اور امکان یہ ہے کہ کچھ وہاں نجے نکل آئیں تو ان کا بھی ایک متبادل لوگ لا کر رہے ہیں یا متبادل خود کھانے کی یا کچھ لوگوں کے بقول متبادل لانے کو جا رہی ہے جنگ بہرحال قائم رہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو, افغانستان کو, امریکہ کو اور جو خطے کی ریاستیں ہیں ان کو یہ عمل سنجیدہ لینا ہوگا, ورنہ شاید القاعدہ اور طالبان کے بعد یہ اگلا بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے.
پچھلے کئی برسوں سے وفاقی اور صوبائی اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں کے داعش کی موجودگی سے انکار کے باوجود بھی اس تنظیم نے 2015 سے لے کر اب تک ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کی ہے. ان واقعات میں سب سے بڑا واقعہ روا سال 22 اپریل 2019 کو کوئٹہ میں شیعہ برادری کی امام بارگاہ پر ہونے والا خودکش حملہ تھا, جس میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور 48 زخمی ہوئے تھے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
ہانگ کانگ میں پر امن اور پرتشدد دونوں طرح کے احتجاج جاری ہیں, جبکہ مظاہرین وسیع حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں تاکہ ان کا جمہوریت نواز پیغام دنیا میں پھیل سکے. مائیک او سلیون نے ہانگ کانگ سے رپورٹ دی ہے کہ سب وے اسٹیشن پر ایک احتجاج نے, جس کے 22 بدھ کے روز تعطل پیدا ہو گیا تھا, شہر کی متنوع آبادی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا ہے. ایک احتجاجی کا کہنا تھا,
I am joining with other Hong Kongers, people in Hong Kong. We are aligned in that we need to make changes. The majority of Hong Kong people, at least 60% of us, are democratic in our views.
وہ کہہ رہے ہیں, میں ہانگ کانگ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں. ہم تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں, اور ہم اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہانگ کانگ کے لوگوں کی اکثریت, جو ہم میں سے کم از کم 60% ہے, ہمارے نظریے کے مطابق جمہوری ہیں. اسی اثنا میں جمعرات کے روز اکٹھا ہونے والے طلباء ستمبر میں اسکول بائیکاٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی یہودیوں کو چاہیے کہ وہ ریپبلکنز کو ووٹ دیں, کیونکہ ان کے بقول ڈیموکریٹس کو ووٹ دینا ان کی غفلت اور اخلاص میں کمی کو ظاہر کرے گا. صدر نے اس ہفتے جو بیان دیا وہ ان 4 ڈیموکریٹ اراکین نے کانگریس پر حملے کا حصہ تھا, جن میں سے 2 کو اسرائیل نے اپنے ملک کا دورہ کرنے سے بظاہر صدر ٹرمپ کی ایما پر روک دیا تھا. بہت سے امریکی یہودیوں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا ان کی وفاداری پر سوال اٹھانا اس تاریخی استعارے کے مماثل ہے جس نے دنیا بھر میں یہودیوں کے خلاف نفرت کو ہوا دی ہے. وائس آف امریکہ کے لیے سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے اس بیان پر اسرائیل سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد حسن.
صدر ٹرمپ نے منگل کے روز کے اپنے اس بیان کو دہرایا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکی یہودی جو ڈیموکریٹس کو ووٹ ڈال رہی ہیں یا تو مکمل لا علمی ظاہر کر رہی ہیں یا پھر وفاداری کا فقدان. بدھ کو ریاست کینٹکی میں ایک پروگرام میں شرکت کے لیے روانگی کے وقت صدر ٹرمپ نے اس بیان میں یہ کہتے ہوئے مزید اضافہ کیا کہ ڈیموکریٹس اسرائیل کے لیے بہت سی خراب چیزیں کرنا چاہتے ہیں.
In my opinion, you vote for a Democrat, you're being very disloyal to...
وہ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں اگر آپ ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ یہودی عوام کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہوں گے, اور آپ اسرائیل کے ساتھ غداری کر رہے ہوں گے, اور صرف کمزور لوگ ہی اس کے علاوہ کوئی دوسری بات کریں گے. سینٹ میں اقلیتی رانما اور امریکی کانگریس میں چوٹی کے یہودی قانون ساز چک شومر نے اپنے ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت کی اور کہا کہ یہ بیان دانستہ یا نادانستہ طور پر یہودیوں کے خلاف پورے ملک اور پوری دنیا کے اندر پائے جانے والے نظریات کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. ریاست ورمونٹ سے سینیٹر برنی سینڈرز نے, جو عہدہ صدارت کے واحد یہودی امیدوار ہیں, منگل کے روز ریاست آئیوا میں ان الفاظ میں اپنا رد عمل ظاہر کیا.
I am a proud Jewish person.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہودی ہونے پر فخر ہے, اور مجھے ڈیموکریٹس کو ووٹ دینے میں کوئی تشویش نہیں ہے, اور میں درحقیقت ایک یہودی کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ امریکہ کا آئندہ صدر بن سکے. اسرائیل میں کئی ایک یہودیوں نے صدر ٹرمپ کے بیان کی حمایت کی ہے. ایک دکاندار یوسی کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ 1,000,000% درست کہہ رہے ہیں. ایسے لوگ وفادار نہیں ہوں گے, ڈیموکریٹس وفادار نہیں ہیں. انہوں نے ہمیں کلنٹن اور اوباما جیسے صدر دیے ہیں. اوباما نے کیا کیا, صرف مشکلیں پیدا کی. ٹرمپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک ورکر It's a Shuna ke alfaz. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر نے یہ کہا ہے تو وہ جانتے ہوں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں. تل ابیب میں مقیم ایک دانشور اور تجزیہ کار شمیل روزنر نے, جو جوئش پیپل پالیسی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں, ٹرمپ کے بیان پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا.
We know from our long history that questions about the loyalty for Jews.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ سے جانا ہے کہ یہودیوں کی وفاداری سے متعلق سوال کبھی بھی یہودیوں کے لیے اچھا نہیں رہا, بھلے یہ ان کے اپنے ملک سے وفاداری کی بات ہو یا اپنے عوام سے. حالیہ جائزہ رپورٹوں میں ظاہر ہوتا ہے کہ 75% امریکی یہودی ڈیموکریٹس کے حامی ہیں. صدر ٹرمپ کے بیان کا مقصد ان کی سیاسی وابستگی تبدیل کرنا ہے. اپنی سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر بہت سے یہودیوں کو تشویش ہے کہ ایسا بیان جو ظاہر کرتا ہو کہ وہ اپنے عقیدے یا اسرائیل کے ساتھ زیادہ وفادار ہیں, ان کی حفاظت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شمالی کوریا کے ترجمان نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جزیرہ نما کوریا میں درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل کا حالیہ تجربہ اور لڑاکا طیاروں اور فوجی ساز و سامان کی ترسیل کا منصوبہ خطے میں ایک نئی سرد جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. وائس آف امریکہ کے مائیکل گرین کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ زیبرانچا.
شمالی کوریا کی سرکاری ویب سائٹ پر ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی کوریا تمام مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور مذاکرات کے اپنے عزم پر قائم رہے گا اور وہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لا رہا. تاہم ایسی بات چیت جس میں فوجی دھمکی کا عنصر شامل ہو, ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں. شمالی کوریا کا یہ نقطہ نظر اس کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے جب امریکہ کے شمالی کوریا کے لیے مندوب سٹیفن بیگن نے یہ اعلان کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کے آغاز میں دلچسپی رکھتی ہے. جنوبی کوریا کے ترجمان نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کی فوجی نقل و حرکت پر شمالی کوریا کے تحفظات کے باوجود یہ بات چیت اچھی رہے گی. ان کا کہنا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان جلد ہی مذاکرات ہوں گے اور اچھے رہیں گے. تاہم اس وقت تک صدر ٹرمپ اور صدر کم کے درمیان دو اجلاس اور آمنے سامنے ایک مختصر ملاقات ہوئی ہے جس میں شمالی کوریا کے جوہری اسلحے کی تخفیف کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. سادیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. شلپا شیٹی کی 12 سال بعد فلموں میں واپسی, تفصیل سنیے فکر و فن. بالی ووڈ اداکارہ شلپا شیٹی 12 سال بعد ایک مرتبہ پھر فلمی اسکرین کی زینت بننے جا رہی ہیں. انہیں فلم ساز عزیز مرزا کے بیٹے ہارون نے اپنی ہدایت کاری میں بننے والی پہلی فلم میں کام کرنے کی پیشکش کی تھی جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی.
Why am I behaving like a teenager? میں اس کا انتظار کیوں کر رہی ہوں؟
اس فلم کو رمیش تورانی پروڈیوس کر رہے ہیں. فلم کے دیگر کاسٹ میں دلجیت دوسانجھ اور یامی گوتم شامل ہیں جنہیں پہلے ہی سائن کر لیا گیا ہے.
تم کہتے ہو کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو, ہے نا؟ تو کتنی محبت کرتے ہو تم مجھ سے, بولو.
بھارتی میگزین فلم فیئر کے مطابق ان دنوں فلم فلور پر ہے. یہ مزاحیہ فلم ہوگی جس کا ٹائٹل طے کرنا ابھی باقی ہے. فلم میں شلپا ایک رائٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں. فلم نگری میں واپسی پر وہ خاصی پرجوش ہیں.
دیوانوں سا حال ہوا, ہم کو ان سے پیار ہوا.
پروڈیوسر رمیش تورانی نے میڈیا کو بتایا ہے کہ فلم کا اسکرپٹ ہیرا پھیری اور بھول بھلیا جیسی فلموں کے رائٹر نیرج وہرا کی سن 2017 میں موت سے پہلے لکھے گئے اسکرپٹ میں سے ایک ہے. شلپا شیٹی کی سن 2007 میں ریلیز ہونے والی آخری فلم اپنے تھی جس میں دھرمیندر اور ان کے دونوں بیٹوں سنی دیول اور بوبی دیول نے کام کیا تھا. اگرچہ شلپا فلموں سے دور چلی گئی تھی لیکن انہوں نے اپنے مداحوں سے رشتہ ہمیشہ برقرار رکھا. وہ اس عرصے میں ایک ڈانس شو میں جج کی حیثیت سے فرائض انجام دیتی رہیں. وہ سوشل میڈیا پر بھی خاصی متحرک ہیں. اس کے ذریعے وہ مسلسل اپنے مداحوں سے رابطے میں رہتی ہیں, لہذا توقع یہی ہے کہ ان کی واپسی کا خیر مقدم کیا جائے گا. سادیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے.
یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بھارت کی تفتیشی ایجنسی سی بی آئی نے سینئر کانگریس رہنما اور سابق وزیر داخلہ اور وزیر مالیات پی چیدمبرم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر کانگریس حکومت کے دوران اپنے منصب کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے مالی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ پی چیدمبرم مودی حکومت کی اقتصادی اور کشمیر پالیسی کے سخت نکتہ چین رہے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔
مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی نے مالی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے ایک کیس میں سینئر کانگریس رہنما اور سابق وزیر داخلہ و وزیر مالیات پی چیدمبرم کو گرفتار کر لیا۔ انہیں جمعرات کے روز نئی دہلی میں سی بی آئی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سی بی آئی نے ان سے پوچھ گچھ کے لیے 5 روز کا ریمانڈ مانگا۔ عدالت نے چیدمبرم کو 26 اگست تک عدالتی تحویل میں دے دیا۔ اس سے قبل دہلی ہائی کورٹ نے گرفتاری سے مستثنا کرنے کی ان کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ گرفتاری سے قبل سی بی آئی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے اہلکار متعدد بار ان کی رہائش پر گئے، جہاں وہ نہیں ملے۔ بدھ کی شب میں وہ ڈرامائی انداز میں کانگریس دفتر پہنچے، جہاں انہوں نے ایک مختصر نیوز بریفنگ کی۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر گئے۔ فوراً بعد ہی سی بی آئی کے اہلکار بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن جب ان کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا تو وہ دیوار پھاند کر اندر گئے اور انہیں گرفتار کر کے سی بی آئی ہیڈ کوارٹرس لایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیڈ کوارٹرس کے جس گیسٹ ہاؤس میں انہیں رکھا گیا، اس کا افتتاح بحیثیت مرکزی وزیر 2011 میں انہوں نے ہی کیا تھا۔ سی بی آئی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کا الزام ہے کہ پی چیدمبرم نے بحیثیت وزیر مالیات اپنے منصب کا غلط فائدہ اٹھایا۔ وہ منی لانڈرنگ میں بھی ملوث رہے۔ انہوں نے 2006 میں ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی INX میڈیا کو مالی فائدہ پہنچایا۔ کمپنی کی ایک مالک اندرانی مکھرجی کے بیان پر، جو کہ اپنی بیٹی کے قتل کے الزام میں جیل میں بند ہیں، پی چیدمبرم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کانگریس نے اسے سیاسی انتقام کے تحت کی گئی کارروائی بتایا۔ پارٹی ترجمان رندیپ سنگھ سرجے والا نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا،
شری پی چیدمبرم ایک جانے مانے ارتھ شاستری بھی ہیں اور راجنیتیج بھی، سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ بھی۔ نہ انہوں نے کبھی قانون کی اویلنا کی، نہ سمیدان کی اویلنا کی۔ آج تک بھی شری پی چیدمبرم کے خلاف کوئی ثبوت ایجنسیاں نہ پیش کر سکی۔ ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں ہے۔ آروپ پتر سرکار دائر نہیں کر پا رہی۔
حکومت نے کانگریس کے الزام کی تردید کی۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کا کہنا ہے کہ قانون اپنا کام کر رہا ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ اس کام میں کسی طرح کا پولیٹیکل تڑکا لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ قانون کو اپنے کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ بے گناہ ثابت ہوگا، گناہ گار ہے تو قانون کی پرکریا کے تحت اس پہ کاروائی ہوگی۔
یاد رہے کہ پی چیدمبرم حکومت کی اقتصادی پالیسی کے ساتھ ساتھ کشمیر پالیسی کے بھی سخت نکتہ چین رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کنڑ صوبے کے ترجمان نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ دانگام کو یہ 700 شیل آ کر گرے ہیں۔ دوسری جانب افغان میڈیا یہ اطلاع دے رہا ہے کہ صدر اشرف غنی کے ترجمان صدیق صدیقی نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ دریاسنا پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ میں اس بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور وہ اس بارے میں متعلقہ محکموں سے معلومات حاصل کر کے کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اس سے پہلے افغانستان کی حکومت نے پاکستان کی طرف سے افغان سرزمین پر حالیہ میزائل حملے کی سختی سے مذمت کی اور کہا کہ یہ اقدام تمام بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و سلامتی اور افغانستان کے لیے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہا۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں صفائی و ستھرائی کی ناقص صورتحال پر سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے پر ایک بار پھر الزام تراشی کی ہے۔ ایم کیو ایم، تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے شہر کی ابتر صورتحال کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد کی ہے، جبکہ شہری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے شہر کو وسائل کی فراہمی اور بہتر طرز حکمرانی کی ضرورت ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں جو انہوں نے کراچی سے ہمیں بھیجی ہے۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کچرا اور گندگی ایک بار پھر سیاستدانوں کے درمیان لفظی گولہ باری اور الزامات کا باعث بن رہا ہے۔ حالیہ برسات نے جہاں شہر کا برا حال کیا، وہیں مختلف سیاسی جماعتوں کو اپنے مخالفین پر کھل کر تنقید کرنے کا بھی موقع مل گیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے میئر کراچی نے گورنگی میں صفائی مہم کا آغاز کرتے ہوئے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ سندھ حکومت کو ٹیکس کی ادائیگی نہ کریں، کیونکہ ان کے بقول صوبائی حکومت شہر میں صفائی ستھرائی اور دیگر مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں۔
میں کراچی کی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو ٹیکسز دینا بند کر دیں، اپنا ٹیکس یا تو کے ایم سی کو دیں یا فیڈرل گورنمنٹ میں دیں، بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔
لیکن سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے اسے شہریوں کو سول نافرمانی کی تحریک کی جانب رغبت دلانے سے تشبیہ دیتے ہوئے بیان کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام میئر کراچی کی نااہلی سے واقف ہو چکے ہیں، مگر انہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ اسی معاملے پر پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین اور سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال بھی بولے اور موجودہ میئر کراچی وسیم اختر کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے میئر کراچی پر کرپشن کے سنگین الزامات عائد کیے اور انہیں شہر کی بربادی کا ذمہ دار بھی قرار دیا۔ مصطفیٰ کمال کے اس بیان پر میئر کراچی نے بھی فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں مسترد شخص قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے اپنے دور میں محض نمائشی اقدامات کیے، جس کا خمیازہ شہریوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ غیر ملکی کمپنیوں کو کچرا اٹھانے کے لیے دیے گئے ٹھیکے صوبائی حکومت کو 12 گنا مہنگے پڑ رہے ہیں، جبکہ یہ رقم بھی غیر ملکی کرنسی میں ادا کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نتائج خاطر خواہ برآمد نہیں ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں 12,000 ٹن سے زائد کچرا پیدا ہوتا ہے، لیکن اس میں سے بمشکل 50-60% ہی اٹھایا اور باقاعدہ ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ سابق بیوروکریٹ اور کراچی کے شہری اداروں میں اہم ترین عہدوں پر تعینات رہنے والے فہیم الزماں ان مسائل کے پیچھے وسائل کی کمی کے ساتھ بہتر طرز حکمرانی کی عدم موجودگی کو قرار دیتے ہیں۔
اگر آپ واقعی میں سنجیدہ ہو، فیڈرل گورنمنٹ سنجیدہ ہے، پروونشل گورنمنٹ سنجیدہ ہے، کراچی کے میئر سنجیدہ ہے، تو اس کے لیے کراچی کے اداروں کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔
ادھر شہر میں صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال کے باعث شہریوں بالخصوص بچوں میں ٹائیفائڈ، پیٹ میں تکلیف اور اس سے ملتی جلتی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ماڈل قندیل بلوچ قتل کیس میں عدالت نے والدین کی جانب سے ملزمان بیٹوں کو معاف کرنے کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کیس کے مدعی اور قندیل کے والد کے ملزمان بیٹوں کو معاف کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ غیرت کے نام پر اس قتل کے کیس کا فیصلہ تمام گواہوں کی شہادتیں قلم بند ہونے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ ملتان سے جمشید رضوانی کی رپورٹ۔
ماڈل قندیل بلوچ کے قتل کیس میں ملتان کی ایک عدالت کے جج عمران شفیع نے یہ فیصلہ قندیل کے والدین کی طرف سے اپنے دو بیٹوں کو معاف اور بری کرنے کی ایک درخواست پر سنایا۔ عدالت نے پچھلے 2 روز میں اس قانونی نقطے پر دونوں فریقین کے وکلا کے دلائل سنے کہ غیرت کے نام پر ہونے والے اس قتل میں مدعی اور قندیل کے والد ملزموں کو معاف کر سکتے ہیں یا نہیں۔ عدالت میں قندیل بلوچ کے والد عظیم بخش نے اپنی وکیل سدرا شمیم مرزا کے ذریعے جو درخواست دی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ اس کیس میں وسیم اور اسلم شاہین کو بری کیا جائے، کیونکہ اس میں غیرت کی بات خلاف حقائق اور خلاف واقعات ہے، اور قانون میں یہ تبدیلی اس واقعے اور ایف آئی آر کے بعد ہوئی کہ غیرت کے نام پر قتل کیس میں مدعی کی طرف سے معافی یا صلح نہیں ہو سکتی۔ آج عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے قندیل کے والد عظیم بخش نے کہا کہ اس نے اپنے دو بیٹوں کو معاف کرنے کے لیے کہا ہے اور یہ اس کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا
سارے کو معاف کیتے ہوئے، پتروں کو معاف کیتے ہوئے،
اپنے بیٹے کو معاف کیتے ہوئے،
بیٹے بیٹے کو معاف کرنا،
وسیم کو تے اسلم کو۔
اچھا وسیم، باقی جڑے ملزم ہیں انہاں نو،
باقی جڑے انہیں بیٹے کو ساری مرضی دی ساری بیٹے۔
اچھا قندیل کے والد کی اس درخواست کی سرکاری وکیل اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر سید سلیم بہار نے مخالفت کی اور عدالت سے کہا کہ یہ درخواست رد کی جائے۔ سید سلیم بہار کے مطابق کرمنل لاء میں ترمیم کے بعد غیرت کے نام پر قتل میں صلح نہیں ہو سکتی۔ زیر دفعہ 345(2) میں اس وقت صلح ہو سکتی ہے جب اس میں غیرت کا عنصر شامل نہ ہو۔ 2016 میں غیرت، رواج اور کاروکاری کے نام پر قتل کو دفعہ 311 میں شامل کیا جا چکا ہے۔ اور ہمارا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک قانونی وارث دوسرے قانونی وارث کو کیسے معاف کر سکتا ہے جبکہ وہ ملزم بھی ہو۔ سید سلیم بہار نے کہا
جو ڈیسیز تھی اس کے جو اکیوز ہیں، جو مرڈر ہیں،
وہ اس کے لیگل ایئر بھی ہیں، وہ اس کے بھائی ہیں. تو ایک لیگل ایئر جو ہے وہ دوسرے لیگل ایئر کے لیے کیس کمپاؤنڈ نہیں کر سکتا جو آنر کلنگ کا ہو.
15 جولائی 2016 کو قندیل بلوچ کو ملتان میں اس کے گھر میں قتل کر دیا گیا تھا، اور اس وقت قندیل کے والد عظیم بخش ماڑا نے تھانہ مظفر آباد میں جو ایف آئی آر درج کروائی تھی اس میں اس نے 3 بیٹوں وسیم، اسلم شاہین اور عارف کے نام بھی دیے تھے کہ وسیم نے اپنے بھائیوں کے مشورے پر اپنی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہے. قتل کے الزام میں وسیم گرفتار ہے، اسلم شاہین ضمانت پر ہے اور عارف مفرور ہے. جمشید رضوانی، اردو وی او اے، ملتان.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے ڈنمارک کی امریکی اتحادی کے طور پر تعریف کی ہے. اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے اپنا ڈنمارک کا دورہ منسوخ کر دیا تھا. محکمہ خارجہ نے بتایا ہے کہ پومپیو نے بدھ کے روز فون پر اپنے ڈینش ہم منصب سے بات کی اور ان سے گرین لینڈ سمیت مملکت ڈنمارک کے ساتھ تعاون مضبوط کرنے پر گفتگو کی. ٹرمپ نے اس ہفتے کے شروع میں ڈنمارک کا اپنا دورہ منسوخ کر دیا تھا کیونکہ گرین لینڈ کے بارے میں ان کی تجویز مسترد کر دی گئی تھی. ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹ فریڈرکم نے بدھ کے روز افسوس کا اظہار کیا کہ صدر ٹرمپ نے ڈنمارک کا اپنا دورہ اچانک منسوخ کر دیا کیونکہ گرین لینڈ کو خریدنے کی ان کی تجویز مسترد کر دی گئی تھی. گرین لینڈ معدنیات سے مالا مال قطب شمالی کا علاقہ ہے جو ڈنمارک کا حصہ ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے ایک ایسے ضابطہ متعارف کرایا ہے جو امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد پار کرنے والے خاندانوں کو غیر معینہ مدت تک حراست میں رکھنے کی اجازت دے دے گا. تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز.
ٹرمپ انتظامیہ کا یہ اقدام عشروں پرانے عدالت کی جانب سے اس تصویر پر غالب آ جائے گا جو وفاق کی تحویل میں بچوں کو رکھے جانے کی ایک حد مقرر کرتا ہے. امریکہ کی جنوبی سرحد عبور کرنے والے خاندانوں کو متاثر کرنے والا یہ اعلان ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام وزیر کیون میک ایلنن نے کیا، جس پر ڈیموکریٹس اور امیگریشن کے حامی افراد کی جانب سے فوری رد عمل سامنے آیا. ون امریکا نامی تنظیم کی ڈیپٹی ڈائریکٹر رخسانہ نوروزی کہتی ہیں،
What is the most troubling about this news is that the same department and the same facilities that have allowed 6 children to die under their watch are now claiming that they can provide oversight internally.
وہ کہہ رہی ہے اس بارے میں سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ وہی محکمہ اور وہی تنصیبات جن کی زیر نگرانی رکھے جانے والے بچوں میں 6 بچے انتقال کر گئے تھے، اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ خود اپنی تنصیبات میں اندرونی طور پر یہ نگرانی فراہم کر سکیں گے. یہ بہت ہی غم و غصے کی بات ہے اور یہ ایک انتہائی حقیقی نقصان ہے جس کے ہمارے ملک میں موجود ایسے بچے قیمت ادا کریں گے جن کو تحفظ دینا اور جن کے ساتھ کھڑے ہونا ہماری ذمہ داری ہے. دوسری طرف امیگریشن کے بارے میں سخت موقف رکھنے والوں کا استدلال ہے کہ یہ نیا ضابطہ اس نقطۂ نظر کی نفی کرے گا کہ امریکہ میں بچوں کے ساتھ داخل ہونا ایک مختصر مدت کی حراست کے بعد آزادی کا پروانہ ہے. قائم مقام وزیر کیون میک ایلنن کہتے ہیں،
The new rule establishes a high national standard for care of children and families in custody, allows the government to keep families together for fair and expeditious immigration proceedings, restores integrity to our immigration system.
وہ کہہ رہے ہیں یہ نیا ضابطہ زیر حراست بچوں اور خاندانوں کے لیے ایک نیا زیادہ بلند معیار طے کرتا ہے. یہ حکومت کو امیگریشن کے ایک منصفانہ اور تیز رفتار طریقہ کار کے لیے خاندانوں کو ایک ساتھ رکھنے کی اجازت دیتا ہے، ہمارے امیگریشن کے نظام کی ساکھ کو بحال کرتا ہے اور امریکہ میں داخل ہونے کے لیے بچوں کو استعمال کرنے کے محرک کو ختم کرتا ہے. یہ الفاظ سے امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام وزیر کے. سامعین، آئندہ ماہ ختم ہونے والے مالی سال کے دوران 4,75,000 خاندان سرحد عبور کر چکے ہیں، جو مکمل برس کے گزشتہ ریکارڈ کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگرچہ یوکرین کا جزیرہ نما کریمیا بھی اب بھی روس کے کنٹرول میں ہے، لیکن وہ اس کے باوجود G7 سربراہ اجلاس میں ماسکو کی واپسی کے خواہش مند ہیں. تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر شہناز عزیز.
سمین، سن 2014 میں جزیرہ نما کریمیا کو یک طرفہ طور پر ضم کر لینے کی پاداش میں ماسکو کو اس گروپ سے نکال دیا گیا تھا، ایک ایسے وقت میں جب G7 کے لیڈر ہفتے کے اختتام پر ہونے والے اپنے سربراہی اجلاس کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی اس گروپ میں دوبارہ شمولیت ایک معقول بات ہوگی۔ ان کے الفاظ،
It's a vote of what's now the G7. They were taken out because Putin outsmarted on Crimea.
وہ کہہ رہے ہیں اس وقت جو G7 ہے یہ اس کے حق میں ایک ووٹ ہوگا۔ انہیں اس لیے نکال دیا گیا تھا کیونکہ پوتن نے کرائمیا کے معاملے پر زیادہ ہوشیاری دکھائی تھی، انہوں نے اوباما کو مکمل طور پر شکست دے دی تھی۔ اوباما اس پر پریشان تھے، پھر روس کو اس گروپ سے نکال دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ روس کو اس گروپ کا ایک حصہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم عالمی امن کے خواہش مند ہیں اور اسی طرح تجارت اور دوسرے امور کے بھی، اور اگر روس ہمیشہ کی طرح اس میں موجود ہو تو یہ کہیں زیادہ آسان ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ سامعین، صدر ٹرمپ اس بارے میں لا تعلق نظر آتے تھے کہ روس کرائمیا کو اپنے علاقے کا حصہ سمجھتا ہے، اس کے بجائے وہ روس کی جانب سے کرائمیا پر قبضے کے لیے سابق صدر براک اوباما کو الزام دے رہے تھے۔ G7 گروپ میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہے کہ آیا کوئی دوسرا ملک G7 میں روس کی دوبارہ شمولیت کی حمایت کرے گا یا نہیں، جس کے بعد یہ گروپ دوبارہ G8 بن سکتا ہے۔ ہفتے کے روز سے شروع ہونے والا سربراہی اجلاس 3 روز تک جاری رہے گا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانوی وزیراعظم بورس جانسن پہلی بار ہفتے کو فرانس میں G7 کے عالمی فورم میں شرکت کریں گے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں دو طرفہ تجارتی معاہدے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ گزشتہ برس برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی انتشار میں کوئی مثبت رخ دینے کے لیے کوشاں ہیں اور توقع کر رہے ہیں کہ بریگزٹ کے بعد امریکہ سے کوئی تجارتی معاہدہ ہو جائے گا، لیکن ہنری ریجول کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم جانسن کا سیاسی ہنی مون جلد ختم ہونے کو ہے کیونکہ بغیر معاہدے کے بریگزٹ کے اثرات سامنے آنے والے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
ایئرپورٹ اور بندرگاہوں پر ہونے والی تاخیر، تازہ خوراک، ادویات اور ایندھن کی کمی سے شہریوں میں بے چینی، احتجاج اور شمالی آئرلینڈ میں دوبارہ تشدد پھوٹ پڑنے کا خدشہ ہے۔ برطانوی حکومت کی پیشگوئی ہے کہ اکتوبر میں کسی معاہدے کے بغیر یورپی یونین سے برطانیہ کے نکلنے کے بعد کیا ہوگا۔ برطانوی میڈیا کو ملنے والی بعض دستاویزات کے مطابق وزیراعظم بورس جانسن کا اصرار ہے کہ یہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ بورس جانسن کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جھٹکا لگ سکتا ہے لیکن ہم 31 اکتوبر کو یورپی یونین سے باہر آنے کے لیے تیار ہیں، خواہ معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ اور اب یقیناً انگلش چینل کے دوسری جانب ہمارے دوست اور شراکت دار جب ان کی پوزیشن تبدیل ہوئی تو وہ کچھ ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے وہ یہ کریں گے، لیکن برسلز کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے شمالی آئرلینڈ اور جمہوریہ آئرلینڈ کے مابین ایک سخت سرحد کے قیام کو روکنے کے لیے کوئی قانونی حل پیش نہیں کیا ہے، جو کہ اس معاہدے کا اہم جز ہے۔ اس ہفتے وزیراعظم بورس جانسن فرانس میں ہونے والی G7 سمٹ میں شرکت کے لیے جرمنی اور فرانس روانہ ہو رہے ہیں۔ لانگ بورو یونیورسٹی لندن کے ٹم ایلور کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے جس کے تحت لگے کہ وہ واقعی بغیر معاہدے بریگزٹ کے لیے سنجیدہ ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں، ستمبر کے آخر تک یہ واضح ہو جائے گا۔ یہ صرف ستمبر کے آخر تک ہوگا جب ہم دیکھ سکیں گے کہ برطانیہ توسیع کی درخواست کرتا ہے یا عام انتخابات کا اعلان کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جانسن کسی قسم کا یو ٹرن لیں یا اس سے بھی آگے کوئی قدم اٹھائیں۔ وہ ابھی تک اپنے ہنی مون کے ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ اس سیاسی ہنی مون کے دوران برطانوی قیادت یورپی یونین سے طلاق کے بعد بحر اوقیانوس کے اس پار اپنے چند نئے شراکت داروں کی جانب دیکھ رہی ہے۔ وزیراعظم جانسن G7 سمٹ کے موقع پر اپنے نئے کردار کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلی ملاقات کریں گے اور دونوں ہی فوری تجارتی معاہدے کے حق میں ہیں۔ سینٹر فار یورپین ریفارم کے جون اسپرنگ گروتھ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یقیناً ممکن ہے کہ بغیر معاہدے یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد بورس جانسن اور ڈونلڈ ٹرمپ فوری تجارتی معاہدے پر بات چیت کریں، اور ممکن ہے برطانیہ کے لیے کسی حد تک سیاسی طور پر مایوس کن ہو اور ثابت ہو جائے کہ تجارتی سودا کسی قابل نہیں اور یہ امریکہ کے حق میں ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کار جون کیٹن کہتے ہیں کہ G7 کے دیگر قائدین بغیر معاہدے یورپی یونین سے نکلنے یا بریگزٹ سے خوفزدہ ہیں اور برطانیہ کے نئے وزیر اعظم سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ ٹورنٹو کینیڈا میں G7 ریسرچ گروپ کے جون کیٹن کہتے ہیں،
With everybody saying, look, Boris, are you nuts?
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو بورس کیا تم اتنے ہی تیز ہو، برطانوی معیشت کے نمو منفی ہو رہی ہے، لیکن جانسن کا مقامی سیاست میں کھڑے کیے گئے سیاسی اکھاڑے کے ساتھ امکان نہیں کہ جی سیون کے دیگر اراکین ان کی راہ تبدیل کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ دنیا میں فلو کی وبا، ایبولا اور ایچ آئی وی جیسے امراض اگرچہ خبروں کی سرخیوں کا موضوع بنتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کے مطابق تپدق آج بھی عالمی سطح پر ہلاکت خیز متعدی امراض میں سر فہرست ہے۔ یہ مرض دنیا کی آبادی کے تقریباً ایک تہائی حصے کو متاثر کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو امید ہے کہ تپدق کے بارے میں اس کے پہلے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اس طرف توجہ مبذول کرائی جا سکے گی۔ یہ اجلاس ستمبر کے آخر میں منعقد ہوا، جس کا مقصد اس مرض کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کو فروغ دینا اور متاثرہ افراد کی مدد کرنا ہے۔ وائس آف امریکہ کی جل کریک کی رپورٹ کے مطابق 54 سالہ سٹیلا مالہاس کے لیے زندگی آسان نہیں۔ جنوبی افریقہ کی اس خاتون کو روزانہ 9 گولیاں کھانا پڑتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب انہی گولیوں کی تعداد 27 تھی۔ وہ ایچ آئی وی سے بھی متاثر ہیں، بے روزگار ہیں اور انہیں تپدق بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس بیماری کے ساتھ بدنامی کا احساس ان کی زندگی کو اور بھی مشکل بنائے ہوئے ہے۔
I got my family. They can share a plate with me or a mug with me. I have to use it. I have to have my own. And then people,
سٹیلا کہتی ہے کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ ہوں، لیکن وہ کھانے کی پلیٹ یا پھر اپنا مگ بھی میرے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ میرے برتن الگ ہیں اور پھر دوسرے لوگ میرے نزدیک بھی نہیں آنا چاہتے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں میری بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے۔ ممکن ہے تپدق کو ایچ آئی وی، ملیریا یا شہ سرخیوں کا انتہائی موضوع بننے والے مرض ایبولا کی طرح توجہ نہ ملے، لیکن امراض پر کنٹرول اور روک تھام کے مراکز سے وابستہ ہینک ٹاملنسن کا کہنا ہے کہ تپدق یا ٹی وی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
It's the number one infectious disease killer. It kills more people now annually than HIV. There are about 1.7
Division of Global HIV and TB کے ڈائریکٹر ہینک ٹاملنسن کا کہنا ہے کہ یہ مہلک متعدی بیماریوں میں سر فہرست ہے۔ یہ مرض ہر سال ایچ آئی وی کے مقابلے میں زیادہ افراد کی موت کا باعث بنتا ہے۔ تپدق کی وجہ سے ہر سال 17 لاکھ اموات ہوتی ہیں، اور اب اس کا خطرہ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ یہ بڑی آسانی سے پھیلتا ہے۔ تپدق کے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ متعدی امراض کے بارے میں اپنا پہلا اعلیٰ سطحی اجلاس کرا ہے، جس کا مقصد ملکوں پر زور دینا ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس وبا کے خاتمے کی کوشش کریں۔ سی ڈی سی کے مطابق دنیا میں تپدق سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 2 ارب ہے۔ سی ڈی سی کی ریبیکا مارٹن کہتی ہیں کہ مرض کی روک تھام کا علاج اہم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن میں علامتیں نظر بھی نہیں آتیں۔
Getting them on treatment which is less expensive, a shorter course, and the adherence is much higher, we can stop.
ریبیکا مارٹن کہتی ہیں کہ ایسے افراد کا علاج نسبتاً سستا ہے، دوائیوں کے استعمال کا دورانیہ کم ہے، اور اس پوشیدہ رہنے والے مرض کو فعال ہونے سے روکا جا سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں اس کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر مریضوں کا علاج مکمل نہ کیا جائے تو ان میں ادویات کے خلاف مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے علاج میں دشواری ہو سکتی ہے۔ ڈویژن آف گلوبل ایچ آئی وی اینڈ ٹی بی کے ڈائریکٹر ہینک ٹاملنسن کا کہنا ہے
These are variants of tuberculosis that are severe. They don't work with the common four drug treatment.
تپدق کے یہ عوامل مختلف اور شدید ہیں، اور ان کی وجہ سے مروجہ علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ وہ 4 ادویات میں سے ایک یا زیادہ ادویات کے لیے مزاحمت کریں تو پھر مریض کے لیے علاج زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ تپدق ایک متعدی جرثومی مرض ہے اور ایسے پسماندہ افراد کو زیادہ متاثر کرتا ہے جو قریب قریب رہائش پذیر ہوتے ہیں اور جن کے مدافعتی نظام کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایچ آئی وی کے مریض بھی شامل ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں تپدق کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔
We're not seeing the increase in cases due to people acquiring drug resistance, but that multi-drug resistant TB is being transmitted from person to person.
سی ڈی سی کی ریبیکا مارٹن کا کہنا ہے کہ ادویات کی مزاحمت کی وجہ سے کیسز میں اضافہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن متعدد ادویات کے مجموعے سے علاج کی جانے والی یہ بیماری ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ضرور ہو رہی ہے۔ سائنسدان اور متعلقہ لوگوں کو امید ہے کہ اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے تپتک کے خلاف عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں اضافہ ہو جائے گا، جس سے لاکھوں جانوں کے ضیاع کو روکنے میں مدد مل سکے گی۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ نے ہمیں خلا سے حیران کن تصویریں بھیجی ہیں، لیکن ان میں ایسی تفصیلات موجود نہیں ہیں جن سے ہمیں کائنات میں پھیلی کھربوں کہکشاؤں میں موجود زندگی کے آثار مل سکیں۔ این اے ایس کمیٹی آن ایکسو پلینٹ سائنس اسٹریٹجی کے رکن سائنسدان جسٹن کریپ کی توجہ کا مرکز یہ ہے کہ امریکہ آئندہ عشرے میں خلا میں کیا تلاش کر سکتا ہے۔ جسٹن کا اس بارے میں کہنا ہے، اگر 10% ستاروں کے مدار میں سیارے موجود ہیں جو زمین سے مماثلت رکھتے ہوں اور ممکنہ طور پر وہاں زندگی موجود ہو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہماری ملکی وے کہکشاں میں ہی ایسے اربوں سیارے موجود ہیں۔ ستمبر میں کمیٹی نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں متعدد سفارشات پیش کی گئی تھیں۔ ایک یہ تھی کہ امریکی خلائی ادارے ناسا کو خلا میں ایک ایسا مشن بھیجنا چاہیے جس کا واحد مقصد ستاروں کے گرد گھومتے ایسے سیاروں کی تصاویر اور معلومات حاصل کرنا ہو، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جسٹن کہتے ہیں، اگر آپ کسی سیارے کی تصویر حاصل کریں تو آپ کو بہت سی مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آسمان پر اس کی علیحدہ تصویر بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک خاص سائز کی ٹیلیسکوپ کی ضرورت ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ زمین کے ماحول میں آ کر تصویر دھندلا جاتی ہے، جس سے معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے۔ ناسا والوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ زمین کی سطح سے باہر جا کر واضح اور بالکل صاف تصویر حاصل کرنے کے لیے زیادہ طاقتور آلات کی ضرورت ہوگی، جس سے دوسری سفارش سامنے آتی ہے، یعنی زمین پر ہی ایسی دو بڑی ٹیلیسکوپ بنائی جائیں جو ہبل ٹیلیسکوپ سے بھیجی گئی تصاویر کی نسبت 10 گنا زیادہ صاف اور واضح تصاویر لے سکیں۔ جسٹن اور ان کے ساتھی ایسی ہی ٹیلیسکوپ بنانے میں جٹے ہوئے ہیں۔ انتہائی جدید آلات کی مدد سے سائنسدانوں کو وائڈ فیلڈ انفرا ریڈ سروے ٹیلیسکوپ بنانے میں مدد ملے گی۔ جب اسے خلا میں بھیجا جائے گا تو یہ نہ صرف سینکڑوں نوری سال دور سیاروں کی تلاش کر سکے گی، وہ یہ معلومات بھی حاصل کر سکے گی کہ وہ کن عناصر سے بنے ہوئے ہیں اور کیا وہاں زندگی پنپ سکتی ہے۔ جسٹن کہتے ہیں کہ اس سے برسوں سال پرانے سوال کا جواب مل سکے گا۔ کیا ہم اکیلے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اثرات نہ صرف سائنس پر بلکہ ٹیکنالوجی سمیت فلسفے اور دیگر شعبہ جات پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک تجسس ہے، یہ انسان ہونے کا ایک رخ ہے۔ اور کیا ہماری دنیا خاص ہے؟ کیا یہ تنہا ہے؟ کیا ایسے اور سیارے بھی ہیں جہاں زندگی موجود ہے؟ اور کیا ہمیں ان تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے؟ این اے ایس کی جاری کردہ رپورٹ پر کانگریس جلد ہی نظر ثانی کرے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلیٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔